یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
منگل 11 دسمبر کے سیربین کے ساتھ خدا اکرام کا سلام۔ ریاستی انتخابات میں مودی حکومت کو دھچکا، لیکن کانگریس آئندہ عام انتخابات کے لیے پر امید۔
ایک ماحول یہ بھی ہے کہ کانگریس پارٹی کو جو جنتا کی آواز ہے اور کس طریقے سے بلند کر سکتے ہیں، اور آنے والے 2019 کے چناؤ میں سچائی اور اچھائی کے دن واپس دیش میں کیسے لا سکتے ہیں، وہ ذمہ داری بھی ہم سمجھ پا رہے ہیں۔
کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے بارے میں کاروباری حضرات کہتے ہیں،
میں اپنا کاروبار چلا رہا تھا، جیسے تیسے بھی چلا رہا تھا، اب یہ حالت آ گئی کہ ابھی پورا توڑ پھوڑ کے رکھ دیا گیا، ابھی ہم کہاں جائیں گے کہاں، یہ سمجھ سے باہر ہے ہماری۔
یہ سب اور دیگر کئی موضوعات پر بات ہوگی، پہلے خاص خاص خبریں عبداللہ فاروقی سے۔
انڈیا کی 5 ریاستوں میں ہونے والے انتخابات میں، جہاں 3 شمالی ریاستوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو کانگریس کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہیں 2 ریاستوں میں مقامی جماعتوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ کانگریس کی رہنما پریانکا چترویدی بولی،
ایک ذمہ داری جو آنے والے سمے میں ہمیں دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے لوگوں کا جو ہماری طرف وشواس جگا ہے، اس پہ کھرا اترنے کے لیے میں کہتی ہوں کہ ایک ماحول یہ بھی ہے کہ کانگریس پارٹی کو جو جنتا کی آواز ہے اور کس طریقے سے بلند کر سکتے ہیں، اور آنے والے 2019 کے چناؤ میں سچائی اور اچھائی کے دن واپس دیش میں کیسے لا سکتے ہیں، وہ ذمہ داری بھی ہم سمجھ پا رہے ہیں۔
پریانکا چترویدی کی آواز۔ ایران نے تصدیق کی ہے کہ اس نے حال ہی میں ایک درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، تاہم ایران نے اس میزائل کے تجربے کو کب اور کس مقام پر کیا ہے، اس بارے میں مزید تفصیل فراہم نہیں کی۔ آج افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مضافات میں ہونے والے دھماکے میں افغان انٹیلیجنس ایجنسی کے کم از کم 4 اہلکار ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے مطابق یہ خود کش حملہ تھا، جس میں نیشنل ڈائریکٹوریٹ فار سیکیورٹی کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ افغان طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اقوام متحدہ نے یمن اور شام کے لیے امدادی کاموں کے لیے فنڈ جمع کرنے کی اپیل جاری کی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسے شام کے لیے 5.5 کروڑ پناہ گزینوں کی امداد کے لیے $5.5 ارب درکار ہیں۔ یہ پناہ گزین ترکی، لبنان اور اردن میں پناہ حاصل کیے ہوئے ہیں، جبکہ 2 کروڑ افراد کو فوری امداد پہنچانے کے لیے یمن کی بھی ضرورت ہے، جہاں پہ $4 ارب کی رقم درکار ہوگی۔ پیرس میں فرانکو جرمن مذاکرات جاری ہیں، جہاں مغربی بالکنز کی طرف سے غیر قانونی اسلحے کی اسمگلنگ کی روک تھام پر بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خاص خاص خبریں آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنی۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے 11 اضلاع خشک سالی کا شکار کیوں ہو گئے ہیں، اور اسے دور کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، یہ اور اس کے علاوہ سردی کے موسم میں سنائی دینے والی آواز گرم آنڈے آخر اب سوشل میڈیا پر وائرل کیوں ہو گئی، ان دونوں موضوعات پر سیربین میں بات کریں گے۔ لیکن فی الحال پروگرام کا سب سے اہم موضوع، انڈیا کی 5 ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات میں حکمران جماعت بی جے پی کو شکست ہوئی ہے۔ شمال کی 3 ریاستوں سے آنے والے نتائج میں اپوزیشن کانگریس نے بی جے پی سے اقتدار چھین لیا ہے۔ شمالی ریاستوں میں کانگریس کی اس جیت کو وزیراعظم نریندر مودی اور ان کی جماعت بی جے پی کے لیے آئندہ پارلیمانی انتخابات کے لیے ایک زبردست دھچکا مانا جا رہا ہے۔ دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ۔
دارالحکومت دلی میں جشن کا یہ سماں کانگریس کے صدر دفتر پر کافی عرصے کے بعد دیکھنے میں آیا ہے۔ حزب اختلاف کی جماعت کانگریس راجستھان، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کو شکست دے کر اقتدار میں آئی ہے۔ پارٹی کی رہنما پرینکا چترویدی ان نتائج میں اپریل کے پارلیمانی انتخاب کا عکس دیکھ رہی ہیں۔
ایک ذمہ داری جو آنے والے سمے میں ہمیں دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے لوگوں کا جو ہماری طرف وشواس جگا ہے، اس پہ کھرا اترنے کے لیے میں کہتی ہوں کہ ایک ماحول یہ بھی ہے کہ کانگریس پارٹی کو جو جنتا کی آواز ہے اور کس طریقے سے بلند کر سکتے ہیں اور آنے والے 2019 کے چناؤ میں سچائی اور اچھائی کے دن واپس دیش میں کیسے لا سکتے ہیں وہ ذمہ داری بھی ہم سمجھ پا رہے ہیں۔
کانگریس نے ایک طویل عرصے کے بعد شمال کی 3 ریاستوں میں فتح حاصل کی ہے۔ اس جیت نے پارٹی کے حامیوں میں ایک نئی جان ڈال دی ہے۔
پوری جنتا نے پورے بہومت کے ساتھ کانگریس کو جتا کر مودی کی سرکار کو پوری طرح سے نکار دیا ہے اور اس کو اس کی جگہ دکھا دیا۔
پورا وشواس ہے ہمیں کہ راہل جی ہمارے منتری بنیں گے اور ہم لوگ بہت بے صبری سے اس سمے کا انتظار کر رہے ہیں۔ 19 کے لیے ہم پورے کانگریسی جوش شور سے سمرتھن دیں گے۔
ملک کی 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات منعقد ہوئے تھے۔ ان میں جنوبی ریاست تلنگانہ اور شمال مشرقی ریاست میزورم میں علاقائی جماعتیں کامیاب ہوئی ہیں۔ پارلیمانی انتخابات سے محض چند مہینے قبل شمالی ریاستوں میں بی جے پی کی یہ شکست وزیراعظم نریندر مودی اور ان کی جماعت بی جے پی کے لیے ایک بڑا سیاسی دھچکا ہے۔ لیکن پارٹی کے ترجمان سید ظفر اسلام کا کہنا ہے کہ اس کا پارلیمانی انتخاب پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
پہلی بات کہ یہ لوکل ایشوز پہ الیکشن لڑے گئے تھے، لوکل لیڈرز لڑتے ہیں، ان کا ہی امپیکٹ ہوتا ہے اور سینٹرل لیڈرشپ کا صرف سویٹنر کی طرح کام ہوتا ہے۔
شمالی ریاستوں سے باہر ہونے کے بعد ہی کانگریس کا زوال شروع ہوا تھا۔ شمال کی ریاستی اسمبلیوں کے انتخاب میں جیت کے ساتھ ہی کانگریس کے صدر راہل گاندھی کی سیاسی حیثیت مضبوط ہوئی ہے۔ پارلیمانی انتخاب میں اب وزیراعظم نریندر مودی اور ان کی جماعت بی جے پی کو ایک پر اعتماد کانگریس کے چیلنج کا سامنا ہوگا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
انڈیا کی 5 ریاستی اسمبلیوں کے نتائج پر ہی میں نے مزید بات کی دلی سے بی بی سی کے نامہ نگار شکیل اختر سے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ بی جے پی کی مقبولیت میں کمی کی کیا وجوہات نظر آ رہی ہیں۔
دیکھیں، یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے اور یہ سب سے اہم سوال بی جے پی کے لیے ہے۔ بی جے پی اقتدار میں ہے اور مودی کو ایک ایسا رہنما تصور کیا جاتا ہے جن کے بارے میں بی جے پی اور خود ان کا خیال ہے کہ وہ کافی مقبول ہیں، لیکن یہ پہلا موقع ہے جب اتنی زبردست شکست ہوئی ہے تو انہیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو حکومت کی پالیسیاں رہی ہیں، بہت ساری ڈی مونیٹائزیشن ہے، کسانوں کی جو پالیسیاں رہی ہیں اور جو چھوٹے کاروباریوں کے لیے جو جی ایس ٹی وغیرہ کا قانون لایا، ایسا لگتا ہے کہ ان جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں اس سے بی جے پی کو کہیں پر نقصان پہنچا ہے اور گراؤنڈ پر جو مقبولیت تھی بی جے پی کی اس میں کمی آئی ہے۔
کیا لگ رہا ہے یہ نتائج کس حد تک آنے والے پارلیمانی انتخابات پر اثر انداز ہوں گے؟
دیکھیں، ظاہر ہے کہ انتخابات میں ایک رجحان تو ہوتا ہی ہے اور جو ریاستی جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ ایک جو عوامی موڈ ہوتا ہے اس کی عکاسی ضرور کرتے ہیں اور ان کا کچھ نہ کچھ ریفلیکشن عکاسی اس کی انتخابات پارلیمانی انتخابات پر بھی ہوتی ہے۔ اور چونکہ زیادہ دن نہیں ہے، اپریل میں یہ پارلیمانی انتخابات ہیں اور شمالی ریاستیں اس لیے بہت اہم ہیں کیونکہ یہیں سے بی جے پی جیت کر اقتدار میں آئی تھی اور جو بھی پارٹی شمالی ریاستوں میں جیتتی ہے وہی حکومت بنا سکتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ کانگریس کے لیے کافی بڑا بوسٹ اپ ہے کیونکہ وہ شمال سے بالکل صاف ہو گئے تھے اور اچانک ہی 3 ریاستوں میں واپسی ان کی بہت بڑا ان کے لیے بوسٹ اپ ہے۔
کیا کانگریس پارلیمانی انتخابات میں بھی اسی طرح کا کوئی سرپرائز دے سکتی ہے؟
دیکھیے، سرپرائز تو عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور عوام یقینی طور پر کہیں نہ کہیں پر حکومت کی کچھ پالیسیوں سے پریشانی میں ہیں اور وہ جو موڈ تھا جو 2014 میں جب مودی آئے تھے، ترقی کے نعرے لے کر آئے تھے، بہت سارے وعدے تھے ان کے پاس، لیکن بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ وعدے انہوں نے جو کیے تھے اس میں وہ پورا نہیں کر سکے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مندر کا ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا وہ ابھی تک فائدہ اٹھاتے رہے ہیں بی جے پی۔ اس میں بھی جو ہے جب الیکشنز ہو رہے تھے، کیمپین چل رہی تھی، تو مندر مسجد کے سوال کو کچھ مسلمانوں کے خلاف بیانات دے کر پولرائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ اندازہ لے رہے تھے کہ کیا اس طرح کے ایشوز جو ہے وہ الیکشن میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں۔ تو شاید بی جے پی کو یہ جو پولرائزیشن اور یہ جو مندر مسجد کے جذباتی معاملات تھے وہ یقیناً ان انتخابات میں کام نہیں آئے ہیں۔
انڈیا کے بعد اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے شہر لاہور کا، جہاں پیراگون ہاؤسنگ اسکینڈل کے سلسلے میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی درخواست ضمانت لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دی ہے، جس کے بعد قومی احتساب بیورو نے دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں نے بی بی سی کے نامہ نگار شہزاد ملک سے پوچھا کہ آخر مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق پر الزامات ہیں کیا؟
جی، ان پہ جو الزامات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے کچھ دوست تھے جن میں کہ قیصر امین بٹ ہیں، ان کے ساتھ مل کر ایک ایئر ایونیو کے نام سے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی تھی جس کا نام بعد ازاں تبدیل کر کے پیراگون سٹی رکھ دیا گیا تھا۔ اور نیب کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے یہ ایل ڈی اے سے منظور شدہ نہیں تھا اور یہ غیر قانونی طور پر یہ کاروبار جو ہے چلایا جا رہا تھا. اور خواجہ سعد رفیق اور ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں سلمان رفیق, وہ اس میں نہ صرف ایک بزنس پارٹنر تھے بلکہ وہ لوگوں کو جو الاٹمنٹ لیٹر ہیں, جو جن کو پلاٹ ملتے ہیں تو ان کو الاٹمنٹ لیٹر بھی یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ جاری کرتے تھے. تو اس بنیاد پر یہی وہ الزامات ہیں جس کی بنیاد پر نیب نے آج انہیں لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کیا.
ان کی گرفتاری کی کوششیں تو پہلے بھی ہو چکی ہیں, تو اب تک نیب ناکام کیوں تھی؟
نیب تو ناکام نہیں تھی جی, نیب نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ انہیں جب یہ ضمنی انتخابات ہو رہے تھے, جو جب وزیر اعظم نے جو سیٹ چھوڑی تھی تو اس پر خواجہ سعد رفیق جیتے تھے, تو ان کی تو کوشش یہی تھی کہ ان کو اسی وقت گرفتار کیا جائے. لیکن خواجہ سعد رفیق نے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت لینے کی درخواست دائر کی جو کہ مسترد کر دی گئی کہ یہ ان کی ڈومین نہیں ہے. پھر وہ لاہور ہائی کورٹ گئے تو لاہور ہائی کورٹ میں اور عبوری ضمانت پہ تھے, تو آج انہوں نے اس کی عبوری ضمانت میں توسیع کی درخواست دی تھی جو کہ مسترد کر دی گئی, جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا. تو نیب بالآخر خواجہ سعد رفیق کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوا.
خواجہ سعد رفیق رکن قومی اسمبلی بھی ہیں اور جو اجلاس ہے وہ بھی جاری ہے, تو کیا انہیں اجلاس میں شریک ہونے کی اجازت دی جائے گی؟
جی, یہ استحقاق جو ہے وہ قومی اسمبلی کے سپیکر کے پاس ہے. اگر اس کے پاس کوئی درخواست دے دی جائے تو وہ یقیناً اس پہ غور کرتے ہیں. جس طرح شہباز شریف جو ابھی بھی نیب کی حراست میں ہیں, ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تو پھر وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوئے ہیں. اب بھی مسلم لیگ نواز نے خواجہ سعد رفیق کو ایوان کی کارروائی میں حصہ لینے کے لیے درخواست تو دی ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کریں, لیکن ابھی تک قومی اسمبلی کے اسپیکر نے اس ضمن میں کوئی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا.
ادھر صوبہ بلوچستان میں 11 اضلاع خشک سالی سے متاثر ہو گئے ہیں, ان میں سے رخشاں ڈویژن کے 4 اضلاع زیادہ متاثر ہیں. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان کے اکثر علاقوں میں طویل عرصے سے بارشیں نہیں ہوئی ہیں. بارشیں نہ ہونے کے باعث اس کے متعدد علاقے خشک سالی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں. اس صورتحال کے پیش نظر قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے نے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کو چٹھی تحریر کی تھی. بلوچستان کے وزیر داخلہ و پی ڈی ایم اے میر سلیم خان کوسا کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنروں کے جواب کی روشنی میں 11 اضلاع خشک سالی سے متاثر ہیں.
آج تک تقریباً 11 ڈسٹرکٹ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہاں پر خشک سالی موجود ہے, لیکن اتنا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی الارم صورتحال نہیں ہے.
وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ان 11 اضلاع میں رخشاں ڈویژن کے 4 اضلاع خشک سالی سے زیادہ متاثر ہیں.
خاص طور پہ رخشاں ڈویژن جو ہے وہ متاثر ہوا ہے, تو اس کو ہم نے سنبھالنے کی پوری کوشش کیا.
میر سلیم خان کوسا نے بتایا کہ جو علاقے زیادہ متاثر ہیں وہاں لوگوں کو ریلیف کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
بلوچستان میں خشک سالی کے بعد رخ کرتے ہیں سوشل میڈیا کا, جہاں اور بہت سے موضوعات پر بات ہو رہی ہے, وہیں پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی اور اس کا جائزہ بھی زیر بحث ہے. سوشل میڈیا پر تنقید ہے یا کارکردگی کو سراہنے والے زیادہ سرگرم ہیں؟ یہی جاننے کے لیے میں نے بی بی سی کے طاہر عمران سے بات کی.
ہاں, کل اگر فواد چودھری کی آپ ٹویٹس دیکھیں تو اس کے اندر تو انہوں نے کہا 9 گھنٹے وزیر اعظم نے کوئی ریکارڈ بریک کیا ہے, اتنی لمبی کیبنٹ کی میٹنگ جس میں ہر منسٹری کے اوپر بات کی ہے. اب وہ کیبنٹ کے اندر پرفارمنس آئی ڈونٹ نو کیا ہے, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مراد سعید جو ہیں ان کو وفاقی وزیر بنا دیا گیا ہے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. دوسری جانب ایک خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم نے یوسف بیگ مرزا, جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ایم ڈی رہ چکے ہیں, دنیا نیوز جو ہے چینل وہ لانچ کیا انہوں نے, اس کے علاوہ ان کو اپنا معاون ایڈوائزر لگایا, اسپیشل اسسٹنٹ معاون خصوصی لگایا ہے.
یعنی جہاں جائزہ لیا جا رہا ہے کارکردگی کا, وہاں پہ نئی تقرریاں بھی ہو رہی ہیں.
بالکل, تو یوسف بیگ مرزا کو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن میڈیا افیئرز لگایا ہے. اس کے اوپر ہماری ایک جرنلسٹ ساتھی مہرین زارا ملک, انہوں نے لکھا ہے کہ اندر کلوز فرینڈ آف عمران خان, عمران خان کے قریبی ساتھی جو ہے ان کو ایڈوائزر لگایا گیا. اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ فواد چودھری کے ساتھ ان کا ٹانکا کیسے فٹ ہوگا, یہ انہوں نے سوال کیا ہے. اور یہ بڑی دلچسپ ہوگا کہ فواد چودھری کیسے یوسف بیگ مرزا کے ساتھ کام کرتے ہیں.
یہ تو بڑی سیاسی قسم کی چیزیں ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چل رہی ہیں. اس کے علاوہ جو آج انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے ہے, اس حوالے سے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کوئی پکچرز وغیرہ کیسی باتیں کر رہے ہیں پہاڑوں کے حوالے سے؟
اس وقت ہیش ٹیگ جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہا ہے ٹاپ پہ. اس کے اوپر حکومت پاکستان کی طرف سے بھی فوٹوز وغیرہ شیئر کی گئی ہیں, لوگ شیئر کر رہے ہیں اپنی فوٹوز. اسلام آباد میں ہائکنگ کا اہتمام کیا گیا ہے, دوسرے پہاڑوں کے اوپر صفائی وغیرہ کے خیال رکھنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ اس کو ٹویٹر کے اوپر جا کے ہیش ٹیگ انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے کلک کریں, اور اس کے اوپر آپ بہت ساری انٹرسٹنگ تصویریں دیکھ سکتے ہیں.
یہ تھے طاہر عمران. سیربین اپنے نصف کو پہنچا, اس دوران آپ کھیلوں کی خبریں سنیں گے, جس کے بعد پروگرام میں دیگر خبریں شامل کریں گے.
سیر بین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے۔ ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور bbcurdu کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ آپ ہم سے انسٹاگرام پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں ٹویٹر پہ بھی فالو کیجیے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu۔
کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبد الرشید شکور۔ بھارتی شہر بھونیشور میں جاری ہاکی ورلڈ کپ میں آج بیلجیم نے پاکستان کو 0-5 میں 5 گول سے شکست دے دی۔ اس طرح بیلجیم کی ٹیم کوارٹر فائنل میں جرمنی کا مقابلہ کرے گی۔ پاکستان کے لیے یہ ورلڈ کپ انتہائی مایوس کن رہا۔ گروپ میچوں میں اسے جرمنی اور ہالینڈ کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ ملیشیا کے خلاف اس کا میچ ڈرا ہوا۔ پاکستانی ٹیم 4 میچوں میں صرف 2 گول کر پائی اور 12 گول اس کے خلاف ہوئے۔ آئی سی سی کی جاری کردہ نئی عالمی ٹیسٹ رینکنگ میں بھارت کے وراٹ کوہلی بدستور پہلے نمبر پر ہیں، لیکن ان کے اور نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن کے درمیان صرف 7 پوائنٹس کا فرق رہ گیا ہے۔ ولیمسن پاکستان کے خلاف ابوظہبی ٹیسٹ میں 89 اور 139 رنز کی شاندار کارکردگی کے نتیجے میں اسٹیو اسمتھ کو پیچھے چھوڑ کر اب دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔ ابتدائی 10 کھلاڑیوں میں پاکستان کے صرف اظہر علی شامل ہیں، جن کی رینکنگ 10ویں ہیں۔ بالنگ میں جنوبی افریقہ کے ربادہ پہلے اور انگلینڈ کے جیمی اینڈرسن دوسرے نمبر پر ہیں۔ پاکستان کے محمد عباس 4th اور یاسر شاہ 9ویں نمبر پر ہیں۔ ایشیا کپ ایمرجنگ کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل جمعرات کو کولمبو میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ جمعے کو دوسرے سیمی فائنل میں سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ چیمپئنز لیگ فٹ بال میں آج بارسلونا کا مقابلہ ٹاٹنم سے ہو رہا ہے۔ لوئس سوارس انفٹ ہونے کے سبب یہ میچ نہیں کھیلیں گے، جبکہ لیونل میسی کی شرکت بھی یقینی نہیں۔ پیرس سین جرمان کی ٹیم ریڈ اسٹار بلگراد کے مد مقابل ہوگی۔ بوروسیا ڈارٹمنڈ کا مقابلہ موناکو سے ہے۔ انگلش پریمیئر لیگ میں واٹفرڈ اور ایورٹن کا میچ سخت مقابلے کے بعد 2-2 گول سے برابر رہا۔ کرسٹیانو رونالڈو نے لیونل میسی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ان کی طرح اسپین چھوڑ کر اٹلی میں فٹ بال کھیلیں۔ رونالڈو کا کہنا ہے کہ لیونل میسی کو ان کی طرح یہ چیلنج قبول کرنا چاہیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ایک نظر ڈالتے ہیں بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر، جہاں ایک دلچسپ ویڈیو موجود ہے برطانوی فوج کی نئی جنگی مشقوں کے بارے میں۔ ان مشقوں کی خاص بات یہ ہے کہ فوج جنگ میں خودکار گاڑیوں یعنی روبوٹس کا استعمال کر رہی ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی میں تیزی سے ہونے والی ترقی کو لے کر بہت سے خدشات بھی ہیں۔ یہ خدشات کیا ہیں؟ اگر آپ یہ جاننا چاہیں تو وزٹ کیجیے bbcurdu.com۔ اور اب عالمی معاملات میں ایک بڑی خبر شامل کرتے ہیں۔ برطانوی وزیراعظم ٹریزا مے نے برطانوی پارلیمان میں یورپی یونین سے علیحدگی کے معاملے پر ایوان میں آج ہونے والی ووٹنگ کو ملتوی کرتے ہوئے یورپی یونین سے دوبارہ مذاکرات کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں وہ آج یورپی یونین کے رہنماؤں سے ملاقات بھی کریں گی۔ تفصیل نازش فیض سے سنیے، جو بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی ہے۔
برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اگر بریگزٹ معاہدے پر رائے شماری آج کروائی جاتی تو پارلیمنٹ اس معاہدے کو مسترد کر دیتی۔ بریگزٹ معاہدے کو بچانے کے لیے برطانوی وزیر اعظم آج اپنی آخری کوشش کریں گی، جس کے سلسلے میں وہ یورپی یونین کے رہنماؤں سے ملاقات کے لیے برسلز میں موجود ہیں۔ انہوں نے ڈچ وزیر اعظم، جرمن چانسلر اور یورپی کمیشن کے صدر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاہدے کو بچانے کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ وزیر اعظم ٹریزا مے کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے حوالے سے لیڈر نے لیبر قائد جرمی کاربن کو پیشکش بھی کر دی ہے۔ دوسرے جانب بریگزٹ پر ووٹنگ ملتوی ہونے پر یورپی یونین کے صدر یان کلاڈ یونکر نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیل پر اب برطانیہ سے دوبارہ مذاکرات نہیں ہوں گے اور معاہدے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ لیبر پارٹی کے رکن ہلری بین نے کہا ہے کہ اس وقت برطانیہ بحران کا شکار ہے اور اس سے باہر نکلنے کے لیے وزیر اعظم کو کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔
کل برطانوی وزیر اعظم کو تضحیک کا سامنا کرنا پڑا ہے، برطانوی قوم کو بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر ہم کوئی دوسرا راستہ تلاش نہ کر سکے، اور یہ معاہدہ سب کی حمایت حاصل نہیں کر سکے گا، اور اس کے بعد جلد ہی ہم اس کا متبادل تلاش کر رہے ہوں گے جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو۔ میرے خیال میں اس معاہدے پر ووٹنگ کے لیے وزیر اعظم اگلے سال تک انتظار کر سکتی ہیں۔
سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ بریگزٹ معاملے کو اگر جلد حل نہ کیا گیا تو اس سے برطانیہ میں نوکریوں کے مواقع اور امن خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے معاہدے پر ووٹنگ میں تاخیر کی خبر پر برطانوی پاؤنڈ کی قدر اپریل 2017 کے بعد سے نچلی سطح پر چلی گئی ہے۔ برٹش چیمبر آف کامرس کے صدر ڈاکٹر آدم مارشل نے کہا ہے کہ ان کے ارکان جواب چاہتے ہیں۔
It's really hard to convey just how frustrated
یہ بہت مشکل ہے کہ ملک بھر میں مایوس کاروباری شخصیت کو یہ بات بتائی جائے کہ یہ معاملہ حل ہونے کے لیے اور کتنا وقت لے گا۔ یہ عمل 3 سال سے جاری ہے اور اس معاملے پر تاخیر کے سبب مایوسی بڑھتی جا رہی ہے۔
یورپی یونین میں رہنے یا اس سے نکل جانے کے حوالے سے گزشتہ سال 23 جون کو ریفرنڈم ہوا تھا جس میں بریگزٹ کے حق میں 52 جبکہ مخالفت میں 48% ووٹ آئے تھے، جس کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کو عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا کیونکہ وہ بریگزٹ کے مخالف تھے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ آپ نازش فیض سے سن رہے تھے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں سرکولر ریلوے کی راہ سے تجاوزات ہٹانے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ان تجاوزات کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ کا یہ منصوبہ گزشتہ کئی دہائیوں سے تاخیر کا شکار ہے۔ سپریم کورٹ کے جاری کردہ احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے تجاوزات ہٹانے کے آپریشن میں سرکولر ریلوے کا روٹ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ تفصیل جانیے کراچی سے ریاض سہیل کی اس رپورٹ میں۔
کراچی شہر کے ضلع وستی میں قائم غریب آباد فرنیچر مارکیٹ سے اس آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ ملی ندی کے دونوں اطراف یہاں پر پل کے ساتھ پرانے فرنیچر کی اس مارکیٹ کو بنایا گیا تھا۔ آپریشن کے نگران ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر وسیم احمد نے بتایا کہ آپریشن 2 مرحلوں پر مشتمل ہے۔
دیکھیں 7.2 کلومیٹر ہے ٹوٹل ایریا جس کے اوپر جو ہے انکروچمنٹ ہے، سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے یونٹس بنے ہوئے ہیں۔ پہلی فیز کے اندر جو ہے کمرشل جتنے بھی ہیں ان کو ریموو کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے گھروں کے لیے جو ہے کوئی گورنمنٹ جو بھی پالیسی ڈیسائیڈ کرے گی اس کے مطابق پھر بعد میں ان کو ریموو کیا جائے۔ فرسٹ فیز کے اندر جو ہے پہلے تو یہ کوشش کریں گے کہ ریلوے کا ٹریک جو ہے اس کو جو ہے بحال کرا دیا جائے۔
ابھی تک جو ریزیڈینشیل یونٹس ہیں اس کے بارے میں کوئی فریم ورک یا کوئی پالیسی نہیں آئی؟
دیکھیں یہ اس کا پہلے بھی جو ہے ایک سروے ہو چکا ہوا ہے، وہ گورنمنٹ کے پاس ہے۔ اب کیا پالیسی ڈیسائیڈ کرتی ہے گورنمنٹ اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ، کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ جتنی بھی ریلوے کی لینڈ ہے جس کے اوپر قبضہ ہوا ہے اس کو ریٹریو کرانا۔
غریب آباد کے علاقے میں سرکولر ٹریک پر فرنیچر مارکیٹ 200 دکانوں پر مشتمل تھی جن کو بھاری مشینری کے ذریعے مسمار کر دیا گیا۔ انتظامیہ کو کسی بڑی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس آپریشن میں محمد اقبال کی دکان بھی متاثر ہوئی۔
میں اپنا کاروبار چلا رہا تھا جیسے تیسے بھی چلا رہا تھا، اب یہ حالت آ گئی کہ ابھی پورا توڑ پھوڑ کے رکھ دیا گیا۔ ابھی ہم کہاں جائیں گے، کہاں یہ سمجھ سے باہر ہے ہماری، کاروبار کیا کریں گے، ابھی تو ہماری سمجھ سے باہر ہو گیا ہے۔ ابھی جو سامان بھی ہے ہم کہاں لے جائیں اس؟ 2000 بندے ادھر سے متاثر ہو رہے ہیں ہماری پٹی سے، صرف پیچھے تو ہزاروں ہیں۔
سن 1999 تک سرکولر ریلوے کا ٹریک بحال تھا۔ ریلوے حکام نے پہلے 50 فٹ کے اندر تجاوزات ہٹانے کا فیصلہ کیا، بعد میں اسے 80 فٹ کر دیا۔ سید اطر علی سمیت بعض افراد کے پاس عدالتی حکم اور دستاویزات موجود ہیں۔
سپریم کورٹ کے آرڈر تھے، یہ 37 سال تک جو ہے وہ کیس لڑتے رہے۔ جگہ ہے 1549 گز، آج 1549 گز کے اوپر جو ہے وہ ریلوے دعویٰ کرنے کے لیے آ گئی ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نقشہ بورڈ آف ریونیو کا ہم کو دیا ہوا ہے اور ماپ کر کے دیا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے ریلوے ٹریک 50 فٹ شو ہوتا ہے، تو ہماری جو جگہ ہے وہ 50 فٹ چھوڑی ہوئی ہے ریلوے ٹریک یہاں سے ایگزیکٹ 50 فٹ کے فاصلے پہ۔ باوجود اس کے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو 80 فٹ پہ جائیں گے، 80 فٹ پہ جائیں گے تو پھر ہماری جگہ تو ختم ہی ہو جاتی ہے، تو اب ہم کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ یہ اوپن آکشن میں 37,000 روپے دے کے 72 میں خریدی گئی زمین ہے۔
ریلوے کی زمین پر ماضی میں ٹاؤن کمیٹیاں ٹیکس بھی لیتی رہی ہیں۔ حکومت سندھ کا اندازہ ہے کہ سرکولر ریلوے کے ذریعے روزانہ 7 لاکھ لوگ سفر کریں گے۔ سرکولر ریلوے کی بحالی کی راہ میں غیر قانون تجاوزات ہمیشہ رکاوٹ بنی، اور جاپان کی جائیکا اور کینیڈا کی کمپنیاں دستبردار ہو گئیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
کراچی میں سرکولر ریلوے روٹ پر تجاوزات کے خلاف ہونے والی کارروائی کے بارے میں ہی آج فیس بک پر ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں کراچی سرکولر ریلوے واقعی فعال ہو پائے گی، اور کیا اس سے ٹریفک کے مسائل واقعی حل ہو سکتے ہیں؟ سامعین کی آرا سنتے ہیں۔
سرکولر ریلوے کی بحالی اور حکومتی توجہ یقیناً کراچی کے ٹریفک نظام میں بہتری کی امید ہو سکتی ہے۔ ضرورت صرف حکمرانوں کی اچھی نیت اور کارکردگی کی ہے۔ سرکولر ریلوے نہ صرف عوام کی سہولت بن سکتی ہے بلکہ معاشی طور پر بھی شہر کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کر سکتی ہے۔
سرکولر ریل بحال ہو جائے، اس سے ٹریفک کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں، اور جو مقامی لوگ ہیں ان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، ان کے لیے ایک اچھا آنے جانے کا مسائل ہے وہ بھی حل ہوگا. دیکھیں بحال ہو سکتی ہے نہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے.
تجاوزات ختم کرنے سے گورنمنٹ کا اچھا اقدام ہے, اس سے تجاوزات ختم ہونے سے ٹریفک کے مسائل بھی حل ہو پائیں گے اور ریلوے کی بحالی بھی اچھی ہوگی.
کراچی سرکولر ریلوے بہت ضروری ہے. اگر آپ ٹریفک کے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو یہ واحد حل ہے کہ سرکولر ریلوے کو بحال کریں. اس وقت جو کراچی کا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے بہت ہی ناقص ہے, جس میں کوئی بھی سہولت نہیں ہے. اسپیشلی بچے, بزرگ, لیڈیز اور معذور افراد کے لیے تو کوئی سہولت نہیں ہے. بس جو چل رہی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں ان کی کنڈیشن بہت حتی حال ہے.
جی, سرکولر ریلوے کو فعال کرنا ممکن ہے, لیکن اس کے لیے حکومتی ول چاہیے اور حکومت کی سنجیدگی چاہیے. جیسا کہ وہ دکھا رہی ہے تجاوزات وغیرہ کے معاملے میں بھی, تو امید کافی ہے کہ یہ فعال ہو جائے گی, اور اگر فعال ہو جاتی ہے تو کسی حد تک بہت بڑا مسئلہ ٹریفک کا حل ہو جائے گا.
سامعین کی آرا ہم نے جانی. ملک کے بیشتر حصوں میں موسم تبدیل ہو گیا ہے, اور اگر آپ سرد علاقے میں رہتے ہیں تو سردیوں میں ابلے ہوئے گرم گرم انڈے کھانے کے رواج سے واقف ہوں گے, اور اگر اتفاق سے پنجاب کے کسی علاقے میں رہتے ہیں تو گرم انڈے کی لہکتی صدا بھی ضرور سن رکھی ہوگی. لیکن اتنی سردی میں انڈے بیچنے والوں سے شاید واسطہ نہ پڑا ہو. گانا بھی سنیں اور گانے والوں کی کہانی بھی آصف فاروقی سے.
یہ لڑکے انڈے بیچنے والے نہیں بلکہ فیصل آباد کے ایک اسکول کے طالب علم ہیں, جن کا گرم انڈے نامی یہ گانا حال ہی میں سوشل میڈیا پر بہت مقبول ہوا. اگر انڈے بیچنے نہیں تو اس گانے کا مقصد؟ اس تین رکنی غیر رسمی بینڈ کے لیڈ سنگر حیدر علی.
اسکول میں بینچ خراب تھے, وہ ہماری ڈیوٹی تھی تینوں کی, تو آپ نے بینچ جو نا تیار کروانے تو پھر گھر جانا ہے. ٹائم ہمیں ہو گیا, ہمیں کہا چلو بینچ تو تیار ہو گئے, جاتے ایک ایٹم کر دیے میڈم کی.
کہانی کو آگے بڑھایا سکندر اقبال نے, جو خود بھی گانا گاتے ہیں.
سکندر نے گانا شروع کیا ہے, میں نے بجانا شروع کیا ہے. جب ہم نے بجایا تو مصطفیٰ تھا گارڈ ہمارا, وہ آ گیا, وہ کہتا دوبارہ بجاؤ.
پھر کیا ہوا؟ اختتامی جملے طبلہ بجانے والے امیر عباس کی زبان.
اس نے ویڈیو بنانی شروع کی, اس نے اپنے گروپ کے ٹیگ دی,
اور اب تو یہ ان تینوں کا معمول بن گیا ہے.
زیادہ تر بریک میں ہی ہمیں ٹائم ملتا ہے, ہاف ٹائم ہوتا ہے تو ہم تینوں ایک بینچ پر بیٹھ جاتے ہیں, گانے گا کر اور اپنا مزہ اٹھاتے ہیں تینوں.
امیر عباس کا طبلہ بجانے کا سفر بینچ سے شروع ہو کر ڈرم تک پہنچ چکا ہے, اور اسے وہ آگے بڑھانے کے خواہش مند ہیں.
میں چاہتا ہوں مجھے میرے پاس طبلہ ہو, اور اس کے بعد پیٹی ہو, اور اس کے بعد کوئی گانا بجانے والا استاد ہو.
یہ تینوں ٹیلنٹڈ میوزیشنز پاکستانی موسیقی کے لیجنڈ استاد نصرت فتح علی خان کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں جیسا بننا چاہتے ہیں.
گرم انڈے بیچنے والوں سے متعلق دلچسپ رپورٹ آپ نے سنی. سہربین یہاں اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں نادیہ سلیمان, پروڈیوسر نازش فیض اور اسٹوڈیو مینیجر عامر صدیق. سہربین کی پوری ٹیم کو اجازت. جاتے جاتے خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی سے.
انڈیا کی 5 ریاستوں میں سے 3 شمالی ریاستوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو کانگریس کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے علاوہ 2 ریاستوں میں مقامی جماعتوں نے کامیابی حاصل کی ہے. سویڈن میں یمنی حکومت اور حوثی باغیوں کے درمیان قیام امن کے لیے مذاکرات ہوئے, جس میں 15,000 قیدیوں کے تبادلے کے لیے فہرستیں جاری کی گئیں. چین نے اگلے 20 سالوں کے دوران ملک میں شہری ہوائی اڈوں کی تعداد دگنی کرنے کا اعلان کیا ہے. فی الحال چین میں 230 ایئرپورٹس ہیں, جن کی تعداد بڑھا کر 450 کر دی جائے گی. امریکہ اور روس کے حکام وینزویلا میں ان روسی بمبار طیاروں کی لینڈنگ کے تنازع پر الجھے ہوئے ہیں جو جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے تھے. یہ طیارے پیر کے روز وینزویلا میں اترے تھے. ایران نے حال ہی میں درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے ایک اور میزائل کے کامیاب تجربے کی تصدیق کی ہے, لیکن وقت اور مقام کی مزید تفصیل فراہم نہیں کی. اور افغان دارالحکومت کابل کے باہر ایک خودکش بم حملے میں افغان خفیہ ادارے کے 4 اہلکار ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.